بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المشتاقون بالجنون يا أيها المشتاقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كان الله بكل شيء عليما. إن الله والملائكة يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا نبينا شفيعنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا حل المشكلات يا مسبح الأسباب يا غياث المستغيثين يا غيثنا يا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا مقلب القلوب والابصار يا ستار العيون يا غفار الذنوب يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. حاضرين الكرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے پیر بھائیوں، سلسلے قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ امینیہ وارثیہ سے وابستہ رکھنے والے پیر بھائیوں، مستورات اور نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تمام ایک مسلمان کے طور پر ایک جماعت بنا ہے، ہمارا ایک مذہب اور دین ہے، ہم جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. رب العزت نے ہم کو کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے، اور اس نے اپنی کتاب مبین سے سارے باتیں صاف طور پر کھلی کھلی طور پر ہم کو اطلاع کر دیا ہے، ہم کو بتا دی گئی ہے کہ کون سی باتیں اچھی ہیں، کون سی باتیں بری ہیں، کون سے فعل بد ہیں، کون سے حرکات برے ہیں. ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کون سے حرکات ایسے ہیں جس سے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، ہم عذاب علیم کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ کن اعمال سے ہمارا دل منور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور ہم بہشت کے لیے قابل ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کتاب مبین ہے، شفیع المومنین ہیں، عزیز امین شفیع المزنمین، انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمش العارفین ہیں، سراج الصالحین ہیں، مصباح المقربین ہیں، محب الفقراء ہیں، قرباء المساکین ہیں، سید الثقلین ہیں، نبی الحرم ہیں، قبلتین ہیں، جد الحسن حسین ہیں، مولانا مولا الثقلین ہیں، ابی قاسمی ہیں، محمد حضور پاک احمدین مصطفیٰ، محمدین مصطفیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ پیغمبر آئیں گے، نہ آسمانی کتاب ظاہر ہوگی. جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، سارے قوم اسرائیل میں آئے. اللہ تعالیٰ بارہا قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ہم نے قوم اسرائیل کو سب قوموں پر فضیلت دی ہے. یہودی انہی سے ہیں، انہی کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مسیح علیہ السلام بھی کہتے ہیں، جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہودیوں نے ان کو نہ مانا، ان کی پیغمبری سے قبول نہیں کیا اور ان کو دردناک طریقے سے، بری طریقے سے دار پر چڑھائے، چڑھا دیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو آسمان پر لے لیا اور ان کی جگہ دوسری اور کو رکھ دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار پہ لے جا رہے تھے تو اس وقت پہ آپ کے حواریوں سے، حواریوں نے پوچھا کیا عیسیٰ ہمارے بعد کون، آپ کے بعد کون نبی آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر قوم یہود میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور جو پیغمبر آئیں گے تو احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے، مکہ منورہ سے آئیں گے، عرب قبیلے سے آئیں گے، ان کی شریعت موسوی سے مشابہت رکھیں گے. اور انہوں نے سارے نشانیاں بتا دیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی تو کئی کرامتیں، کئی معجزے ہوئے. بہت سا انتظاری تھی کہ ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، اور بہت سے بچوں کا نام محمد رکھا گیا تھا، اور انتظاری تھی کہ کس گھر یہ بچہ پیدا ہوگا. آپ معزز خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت کی ولادت کے قبل ہی آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب آپ کی پرورش حضرت بی بی حلیمہ کے گھر ہوئی، صاف ستھری زبان آپ بولنے لگے، وہاں کئی معجزے ہوئے. بی بی حلیمہ کے گھر بہت فراغی آئی، خوشی آئی. پھر وہاں سے جب آپ لوٹے تو چند سال کے بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی آپ سے، آپ کا سایہ چھوٹ گیا. آپ کی پرورش حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب کے سرپرستی میں ہوا. ابو طالب آپ کو جب بڑے ہونے لگے تو سفر پر لے گئے. جب آپ شام پہنچے، وہاں بہت سے عیسائیاں تھے، ان کے پادریاں تھے، بہت علم رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آخری زمانے آنے والے ہیں. وہاں کے ایک پادری بہرہ نامی، جب معلوم چلا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اس نے سب کو دعوت دیا، لیکن حضور پاک اس دعوت میں شامل نہیں تھے، کم سن تھے. اس نے کہا کہ کسی ایک صاحب کی اس میں نہیں ہے، کون ہیں ان کو لے آؤ. تو جب وہ حضور کو بھی لے گئے تو بڑے غور سے دیکھا اور امتحان لیا کہ تم لات و منات کی قسم کھا کے کہو. حضور پاک نے کہا کہ مجھے لات و منات سے نفرت ہے، میں ایک خدا واحد کو مانتا ہوں. کم سنی سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی توحید اور اللہ کی اکتائی اور خدا کی قدرت کی نشانیاں سارے ظاہر ہو چکے تھے، سینہ پاک و منور ہو چکا تھا. آپ نے کبھی بھی کعبے کے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ وہاں دوسرے بچوں کی طرح برہنہ گھومے بھامے. آپ پر بڑے فضیلتیں نعمتیں طاری ہونے لگیں، اور آپ نور نلا نور تھے. اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم شخصیت، ایک متحرہ شخصیت، ایک پاک پاکیزہ شخصیت تھے، جن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، اور آپ شفیع المذنبین ہیں کہ گنہگاروں کو شفاعت کراتے ہیں. آپ کے چچاؤں میں ابو لہب، ابو جہل بے انتہا آپ کو ایذا پہنچایا، تکلیف پہنچایا. رب العزت جب آپ کی ولادت، آپ کو پیغمبری کے بعد انہوں نے اتنا ایذا دیا کہ خدا رب العزت نے آسمان سے جبریل کے ذریعے سے یہ آیت حاصل فرمائی، طبیعت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب و امراته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبلا من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے, وہ خود ہلاک ہو گیا, نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. بھڑکنے والی آگ میں وہ جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے, اس کے گردن میں پوس کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی بیعت بیان کرنے والے مکے والے تھے, بعد میں مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی حضور سے سخت دلی کے ساتھ, حضور کے ساتھ بے انتہا طور پر تکلیف و اذیت پہنچایا, خدا رب العزت نے ان پر عذاب علیم طاری کر دیا. آپ کے سامنے میں نے سورہ ہجرت کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی, جس میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ خدا ظاہر کر دیا گیا کہ ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے سامنے پیش آئیں, اور جو بے ادبی سے آواز بلند کر کے بات کرتے ہیں ان کے سارے نیکیاں برباد کیے جائیں گے. سورہ ہجرت کی پہلی آیت, پہلی اور دوسری اور تیسری آیت میں اس کا بیان ہے, اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہے, اے ایمان والے لوگوں, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور میں اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. صدق اللہ. تو ظاہر ہوا کہ جو بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں کرتے ہیں, جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں, خصوصاً مومنین, ان کے سارے نیک اعمال, ان کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, نہ وہ دین کے رہے نہ وہ دنیا کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ ہی وصال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خدا رب العزت بارہا اپنے کلام اللہ میں بیان کرتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچائیں گے, جو میرے دوستوں کو ایزا پہنچائیں گے, تکلیف دیں گے, درد دیں گے, ان کی آہ نکالیں گے, تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے فرشتے ان کے ساتھ جنگ کریں گے. خدا رب العزت کے دربار سے راندہ جانا یہ ایک بہت بڑی بری اور بدتر چیز ہے. جو بیعت بھی کرتے ہیں, بے ادب ہو جاتے ہیں, ان کے پر فوراً لعنت طاری کر دی جاتی ہے. آسمان سے, فرشتوں سے, لوگوں سے, شجر سے, سمندر سے, پہاڑوں سے سزائیں دی جاتی ہیں, ساری قوم کو برباد کر دیتی ہیں. آپ قرآن شریف میں دیکھ لیجئے کہ پہلے صفحے سے آخر صفحہ تک یہی ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو تو اسی کے سامنے اسی کی پیروی کی جائے اور اسی سے محبت کی جائے, اسی سے عشق کیا جائے, اسی کے جناب میں لوٹا جائے, اسی کو کارساز حقیقی سمجھا جائے, اسی کے نام سے ہر کام شروع کرے, اسی کی اسی سے برکت مانگے اور اس کے نیک صالحین صادقین شہدا کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے, انہی لوگوں کی صحبت اختیار کرے. جو بدکار ہیں وہ اصل سے بدکار ہیں اور آخر سے بدکار ہیں, ان کے لیے بہشت نہیں ہے اور ان کا آخرت میں دوزخ ہے. جو جنات اور شیاطین کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں, جو اپنے نفس امارہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں. خدا رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں اور میرے سرکشی کر گئے، حد سے بڑھ گئے، دل سخت ہو گیا، پر بے انتہا طور پر نیک آدمیوں کو اذیت پہنچائے، پیغمبروں کو قتل کیے، ناحق مار ڈالے، لوگوں پر ظلم زیادتیاں کیے، یتیم بیواؤں کا حق مار کھائے، ظلم زیادتوں کی انتہا کر دیے، تو خدا رب العزت کہتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، کہہ دو کہ ان کے اوپر دردناک عذاب اترے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔ خدا رب العزت نے حضرت آدم اور حوا کو صاف کہا تھا کہ شیطان کے پھیر میں مت آؤ، اس سے قبل شیطان ہی نے نافرمانی کی اور رب العزت نے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا، مٹا دیا اور حضور اپنے حضور سے نکال دیا اور اس کو سب سے برا مقام اس کو دے دیا۔ بس حسد وہ چیز ہے جو سارے نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ حسد سے بچنا، کپٹ سے بچنا، دل کو گناہوں سے بچانا، دل میں وسوسے، وہم، گمان، شک پیدا کرنا، لوگوں کے گناہوں کو دیکھنا، لوگوں کے گناہوں کو زبان پر لانا، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ رب العزت بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میری نافرمانی کیے میرے حضور سے ران دے گئے، جان جاؤ کہ جو خدا کو بھول ہی جاتے ہیں اور من مانے اپنے طریقے سے ہی زندگی گزارتے ہیں، نہ اس میں طور ہے، نہ طریقہ ہے، نہ اول ہے، نہ آخر ہے، نہ باہر ہے، باطن ہے، نہ ظاہر ہے، ان کا پر بڑا دردناک عذاب دنیا میں ہی اتارا جاتا ہے۔ بہت ہی بیماریاں آتی ہیں، آل اولاد ان کی نافرمان ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی منزل ہی نہیں ملتی، وہ اندھیرے ہی میں رہ جاتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کے لیے وہ انتظام کر لیں گے لیکن ایسا ہے ان کے حالات ہوتے رکھتے ہیں کہ ان کو کھانا پانی تک محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت موقع دیتا ہے تاکہ ان کی زندگی بدل جائے اور راہ راست پر آ جائے، لیکن ان کے گناہ اور شیطان کے پھیر میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ نیکی طرف آنا ان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں جھگڑی، خون ریزی ہوئی، یہ بھی حسد کپٹ کی وجہ سے تھا۔ اب معلوم ہوا کہ تھوڑے گناہ ایسے ہیں جو اپنے نفس سے ہوتے ہیں، تھوڑے عذاب اللہ کے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کے پر امتحان کے طور پر بھی اترتے ہیں تاکہ ایک مدت تک اللہ ان کا امتحان لے، اس امتحان میں جو پاس ہو جاتے ہیں ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بارہا امتحان قوم اسرائیل کے پیغمبروں سے لیا اور جو نافرمان ہو گئے ان پہ عذاب علیم اتار دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام سے نافرمان ہوئی، ان کے بیٹی اور بیٹے، بیوی اور بیٹے دونوں نافرمان ہو گئے۔ صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کھو بیٹا۔ اب دیکھو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم بھی جنسی تعلقات ایک ہم جن سے کرنے لگے۔ آپ بہت سمجھایا، وہ خود اپنے بیٹیوں کے پاس اپنے بیٹیوں کو پیش کیا، جبکہ وہ فرشتے حضرت کے پاس آئے تو یہ ساری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، تو حضرت ابراہیم نے بہت التجا کی کہ میرے مہمان ہیں، ان سے بدکاری مت کرنا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ فرشتے ایک آگ کی طرح نظر جو ڈالے تو سارے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے اور بعد میں عذاب علیم اتر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو جگہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اترا، آج بھی وہ جگہ کوئی شے نہیں اگتی ہے، کوئی جانور نہیں رہتا ہے اور وہاں کا پانی اتنا کھارا ہے کہ کوئی پی بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے رب العزت اپنے کلام اللہ میں ان سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے ایک کے بعد دیگر، جو قوم اسرائیل کو نیک بختی کی طرف بلائے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر اور ان کے پر بندر بنا دیا اور ان کے پر عذاب علیم اتار دیا، شیطان اور جنس ان کے نون میں بھر دیے۔ آپ پوچھیں گے کیا آج بھی قوم اسرائیل کے لوگ فرد زندہ ہیں؟ ہاں انہیں کو یہودی کہتے ہیں، ان کے پر آج بھی وہی مشکلیں، وہی آفتیں، وہی دردناک عذاب اتر رہا ہے۔ جرمن کا ایک عذبناک لیڈر جس کا نام ہٹلر تھا، اس نے کئی لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا، گیس چیمبر میں ڈال ڈالا۔ سارے یہودی وہاں سے بھاگ نکلے، پولینڈ گئے۔ پولینڈ میں بھی جرمن کی فوج گئی اور ان کو ان پر حملہ کی، رومانیا میں کی، یوگوسلاویا میں کی، اور اس قسم سے سارے ملکوں میں ان کے پر شدت کا ان کے پر زور کیا، ان کو تباہ کیا، برباد کیا۔ امریکہ کے یہودیوں نے بہت مالدار تھے، بہت ان کا علم تھا، انہوں نے اپنے علم اور دولت کے ذریعے سے آج اسرائیل حکومت بنائے ہیں، لیکن ان کو وہاں سکون نہیں ہے۔ بارہا پچھلے 50 سال یا اس سے بھی زائد وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہے ہیں۔ وہ مسلمان اس امتحان میں پڑا ہوا ہے، لیکن سارے مرنے والے مسلمان شہید ہیں اور سارے مرنے والے یہود دوزخی ہیں۔ خدا رب العزت اپنے پاک کلام اللہ میں قرآن حمید فرقان حمید میں بتا دیا ہے کہ وہ کون سے اعمال تمہارے قبول کیے جاتے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں تمہارے رد کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ جاننا بڑا فرض ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے کہ کئی وقت ہم ایسے برائیاں کرتے ہیں، ایسے گناہیں کرتے ہیں جو سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم فوری توبہ کر لیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ بحمدی، سبحان علی العظیم بحمدی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ ماشاء اللہ کانا، تو ہمارے اوپر سے وہ وبا دور ہو جاتی ہے۔ خیر خراب صدقات کرنے سے وبا دور ہو جاتی ہے، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے کلام اللہ میں صدقہ دیا کرو تاکہ تو آسمانی پریشانیاں، آسمانی تکالیف تمہارے سے دور کر دی جائیں۔ صدقہ دینا بہت افضل ہے، ہر گھر میں ہر فرد کے نام سے صدقہ دیا جائے، قربانیاں دی جائیں، نفل نمازیں پڑھے جائیں، دعائیں کی جائیں، اشارے کے طور پر کھانا کھلایا جائے، غریب و پرور کے لیے خدا کے پاس بخشش مانگنے کے لیے غربا کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانا ایسا بڑا افضل ایسی افضل نیکی ہے جو خدا کو بہت پسندیدہ ہے۔ بری نظر سے عورتوں کو دیکھنا، ان کے شرمناک چیزوں کو دیکھنا، ان کے ناچ گانے کو دیکھنا، ان کے شہوتی نظر سے ان ڈالنا اور زنا کی طرف جانا اور زنا کر دینا، یہ خدا کو بہت ناگوار اور بہت خدا کا غضب بالکل فوری طاری ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بارہا دیکھ لیا ہے کہ جو زانی ہیں اور انہوں نے بارہا زنا کیا ہے، وہ ان کی اولاد برباد ہو گئی ہے، ان کی عورت بچے بھی خراب ہو گئے ہیں، مرد بچے بھی خراب ہو گئے ہیں، اور بالکل ان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جو بارہا سود کھاتے ہیں، رب العزت فرما، حضور کی حدیث بھی ہے، حضور بھی فرماتا ہے، سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ مباشرت کرنے والا کے برابر ہے۔ غریبوں کے پر دگنا تگنا چگنا سود جو کھاتے ہیں، ان کے پر بہت ہی بری طرح سے ان کی زندگی گزرتی ہے، ان کے پر ایسے ایسے تکالیف آتے ہیں جس کا علاج نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی فلاسفر کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو خدا اپنے والدین کی بدعا لی، ان کو فوراً تکلیف آ گئی اور ان کے پر بہت ہی عذاب اتر گیا۔ فوری عذاب اللہ کا انہی پر اترتا ہے جو بے درد کام کرتے ہیں، آہزاری غربا کی لیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ستاتے ہیں۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ کی یاد میں، وہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جو اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت کے، صحیح سالم پیر ہیں، سلسلے کے ہیں، بزرگوں کے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہیں، آل رسول سے ہیں، غوث پاک و خواجہ کے ہیں، دن رات عبادت و ریاضت میں لگے ہیں، ان بزرگوں کے باتوں کو نہ ماننا، بیعت کرنے کے بعد بیعت کو توڑ دینا، ان پر بھی بری طرح سے تکلیفیں آئے ہیں۔ جب تک وہ لوٹے نہیں، توبہ کرے نہیں، وہ تکلیفیں ان سے دور نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ جو بدگوئی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جو ماں کی گالی دیتے ہیں، بہن کی گالی دیتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہوتی ہے، ایک قسم کی وبا ان کے پر طاری ہوتی ہے، ایک قسم کی منحوسی ان کے پر طاری ہوتی ہے، ان کی ایک قسم کی خوشی جو دل میں ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، دل دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سے وہ دیوانے کی طرف پہنچتے ہیں. خدا رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو غارت اور فناہ کرنے کے پہلے اس کو دیوانہ بنایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس کے ساتھ برائی کرنے والے، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں پر بھی عذاب اترتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اکرام کے ساتھ بے ادبی کرنے سے بھی فوراً عذاب اترتا ہے. خدا رب العزت کے بتائے ہوئے حکموں پر نہ چلنے سے بھی دنیا میں پھٹکار ہوتی ہے اور رسوائی اور بہت بری طرح سے بدنام ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چار دن کی زندگی ہے، عیش کر لیں، لیکن اس عیش سے بڑا برا اثر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے بچوں پر، اپنے بیوی پر، اپنے خاندان پر، لیکن معاشرے پر بھی. معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، اس بگاڑ کی وجہ سے آسمان سے آفتیں آنے لگتی ہیں. جب سارا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے تو بس ہمارا ملک دشمن کے ہاتھ جاتا ہے اور ایک ظالم بادشاہ ہمارے پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ ظلم کرتا رہتا ہے جب تک ہم اس برائی سے باز نہ آئیں. یہ خدا کی باتیں ہیں جو سچ ہیں، جو ہو چکے ہیں. تاریخ گواہ ہے، بالکل گواہ ہے کہ جو لوگ لاپرواہ ہو گئے، جو لوگ گناہ میں بے انتہا ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے اور ظالم بادشاہ ان کے پر فتح یاب ہو گیا اور کئی سالوں مدت تک ان کے پر ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پاک نہیں ہوئے. تھوڑے ایسے مصیبتیں آتے ہیں، نیک لوگوں پر آتے ہیں جو کوئی برائی ہی نہیں کیا. بیماریاں بھی آتے ہیں، رزق سے امتحان لیا جاتا ہے. رب العزت کہتا ہے کہ میں اس لیے یہ امتحانیں، یہ تکلیفیں دیتا ہوں تاکہ تمہارے دل کی قدرتیں دور ہو جائیں اور تم پاک ہو جائیں اور جنت کے لائق ہو جائیں. ایسے موقعوں پر صبر کرنا، شکر کرنا، تقوی اختیار کرنا، توکل اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ان موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، سمجھ جانا کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، صبر کر لینا. مگر کپڑے نہ ہوں تو ایک ہی یا دو جوڑوں میں زندگی گزار دینا. اگر کھانا نہیں ہے تو گنجی ہی پی کے زندگی گزار دینا. لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو جھوٹ بول کر پیسے نہیں لینا اور کسی کے اعتماد کا بھروسہ نہیں توڑنا. جو لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں، تم سمجھتے ہیں کہ تم امانت دار ہیں، تم نیک ہیں، ان کے بھروسے کو رکھ لینا. ان کی امانتیں ویسے ہی صحیح سالم رکھنا، لیکن ان کی امانت کے پر ہاتھ بھی نہیں ڈالنا. نوکری میں ہیں، پیشے میں ہیں، تو ان کے نوکری اس طرح سے کرنا کہ گویا تم مالدار ہیں، کبیر ہیں. تمہارے حالت کو کسی کو بھی پتا دینے نہ چلنا، کسی کو بھی ظاہر ہونے نہ دینا کہ تمہارے پر اتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. اور تم صبر کرتے رہنا، خدا سے مدد مانگتے رہنا. حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، وہی ہمارا دوست اور وہی وکیل ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کا ورد کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ حضرت سید قطب اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ان کے پر آفتیں ہٹ جاتی ہیں. کئی لوگ حسد، بغض اور دشمنی کے طور پر جادو منتر بھی کرتے ہیں اور تمہارے پر آفتیں آ جاتی ہیں. اس وقت، اس موقع پر بھی صدقہ دینا، خیر خیرات کرنا، جسم کی پاکی رکھنا، باوضو رہنا، نماز کے پابند رہنا، شیطان بلیات سے دور ہونا، تو لا حول ولا قوۃ الا بالعلی العظیم کا ورد زیادہ کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا، درود شریف کی درود تنجینا کا بے حد کثرت سے پڑھنا، درود لکھی پڑھنا اور خدا رب العزت کے پاس مدد مانگنا. یا اللہ ہم کو ان دشمنوں سے پناہ دے اور ان کے کرتوتوں سے ہم کو پناہ دے. خلود رب الفلق کا سورہ انتہائی طور پر پڑھنا، خلود رب الناس کا سورہ پڑھنا. حضور حضرت صاحب میں جادو کیا گیا تو یہ سورتیں اتری اور آپ ان سورتوں کو کثرت کے پڑھنے کی وجہ سے یہ جادو کا جو اثر تھا وہ ٹوٹ گیا اور آپ صحیح سالم ہو گئے، اچھے ہو گئے اور آپ جو ہے آپ کی صحت ہو گئی. آیت الکرسی میں بہت فضائل ہیں، سورہ واقعہ میں بہت فضائل ہیں. ہمارے پہ شیخ پیر مرشد فرماتے کہ حضور پاک نے حضرت مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود کو اجازت دی تھی کہ دن میں 10 بار سورہ واقعہ پڑھ لو تم غنی ہو جائیں گے، اور ہم کو تاکید کرتے کہ دن میں 10 بار سورہ واقعہ کا ورد کر لو تاکہ تم غنی ہو جائیں. میں ایک سیدھا سادہ معمولی طالب علم تھا، میرے پر پڑھائی کے زمانے میں بے انتہا بیماریاں میرے پر آ گئیں، ذہنی کوفت آ گیا، ذہنی بیماری آ گئی، علاج کروایا گیا، لیکن مجھے پڑھائی میرے سے بہت گران ہو گئی. مجھے بزرگان دین نے بے انتہا طور پر دعائیں کی, اولیاء اکرام کا صدقہ ہے, ان کی سرپرستی ہے, ان کی دعائیں تھیں, میری ماں کی دعائیں تھیں کہ میں, میری ماں نے وہی سوالیں مجھے مارک کر کے دیتے, وہی امتحان میں آتے اور میں گھوڑے کی طرح چھلانگ مارتے ہوئے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا. اور جب وکالت, نوکری بھی اسی طرح سے کی اور پھر اس کے بعد وکالت میں آئے تو اتنی انتہائی طور پر ہم سچائی راست گوئی سے کام کیا, بہت مشکل اٹھائی, چل کے جاتے تھے 5 میل 6 میل چل کے جانا پڑتا کورٹوں کو, نہ ہم کو وہاں پانی رہتا نہ کھانا رہتا نہ دوپہر بھوک سے تڑپ جاتے. لیکن جب ہم دعا کرتے حضرت حمید شاہ اولیاء کے دربار میں کہ یا اللہ کے حبیب, یا اے اللہ کے برگزار ولی اللہ, ہم بھوکے ہیں, کیا ہمارے لیے کچھ سرمایہ نہیں, کچھ کھانا نہیں, سرمایہ نہیں ہے, آپ کہیں سے بھی آپ اور اپنی والدہ کی دعا سے ہم کو کچھ عطا کر دیجیے. وہیں میری آفس تھی, آپ سچ مان لو کہ مجھے صبح ہونے پہ کبھی 3,000 کی رقم, کبھی 10,000 کی رقم کی ضرورت ہوتی, کرایہ دینا, گھر کا خرچہ, اور فوراً اس طرح سے آتے, کوئی ایک معجزہ ہے. ہر بار میں دعا کرتا حضرت توکل مستان رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں, حضرت شمشا اولیاء کے دربار میں, بیسر شاہ اولیاء کے دربار میں, توکل شاہ مستان کے دربار میں, زیدانی بی بی کے دربار میں, حضرت حمید شاہ اولیاء کے دربار میں, حضرت نمبل کو شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اور دعا میری کبھی رد نہیں ہوئی. جب مجھے میرا نام, مجھے کالج میں پڑھا رہا تھا, اس کے بعد میرا نام تجویز کیا گیا صدر مقام دہلی, اور سپریم کورٹ کے جج نے ہمارا انٹرویو لیا. انٹرویو جانے سے پہلے سارے بزرگوں کی زیارت کی, مدراس میں انٹرویو تھا, وہاں حضرت موسیٰ شاہ قادری کی زیارت کی, دستگیر بادشاہ کی زیارت کی, نانا حضور کی زیارت کی, حضرت تیمم انصاری کی زیارت کی, ہر جگہ ہم کو دل میں باتیں آتی رہیں کہ یہ سوال آئے گا اس کا جواب تم تیار کر لو, یہ سوال آئے گا اس کا جواب کر لو. اور جب ہمارا انٹرویو ہوا تو میری عمر صرف 37 ایئرس تھی, اور وہ سینئر ایڈیشنل سیکرٹری کا پوسٹ تھا جوڈیشل ممبر, مجھے بتایا گیا کہ بہت کم سن ہوں اور تم اس کے لائق نہیں ہے, انٹرویو نہیں بھیجا جائے گا. لیکن میں نے بتایا کہ میں آپ کے بلانے پر آیا ہوں, مجھے انٹرویو فیس کرنے کے لیے موقع دے دو. اب وہاں گیا تو جو جسٹس چنپا ریڈی تھے وہی سوالیں کیے جو پہلے ہی مجھے بزرگان دین میرے دل دماغ میں ڈال دیے اور جواب بھی ڈال دیے تھے. تقریباً 1 گھنٹہ اس نے میرا سوال جواب کیا اور بہت متاثر ہو گیا, اور میرے سامنے ہی وہ لکھ دیا کہ یہ سلیکٹڈ ہو گئے, اور میرے سلیکشن کو کاٹنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی, لیکن خدا کی مرضی تھی کہ ہم شامل ہوئے. جب دہلی گئے تو 12 خواجہ 22 خواجہوں کے دستے کے دربار میں ہم ہر وقت پہنچتے, دعائیں کرتے. جب مجھے بہت تیزا پہنچایا گیا, بہت تکلیفیں دی گئیں, بہت آزمائشیں ہوئیں, لیکن سارے آزمائشوں تکلیفوں میں پار ہوتا گیا, اور ان بزرگوں کی رحمتیں فضائل ہیں میرے دل پر دماغ پر اترتی گئیں, نہ کہ میرے پر, میرے بچوں پر, میرے والدہ پر, میرے بہن بھائیوں پر, میرے خاندان پر. اور حضرت خاضر اولیاء کرنگو شریف کے آستانے کی خدمت کا موقع ملا, بے انتہا فیوز و برکات میرے پر طاری ہوئے, بے انتہا ذکر اذکار کے مام کو دیے گئے, خلافت بھی ملی, اور بزرگوں سے, کئی بزرگوں سے اتنے اتنے فیض و برکات ملے کہ اس کے بیان سے باہر ہے. اگر آج میں کہنے کے کچھ قابل ہوا ہوں تو انہی بزرگوں کا فیض ہے, کہ ہم یہ کہنا کہ بزرگ غائب ہیں, مر گئے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بالکل نادانی, نام بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے, بہت دکھ کی بات ہے. خدا رب العزت سارے بزرگوں کو زندہ رکھا ہے, سارے پیغمبروں کو زندہ رکھا ہے, اس کی ہستی زندہ ہے, اللہ زندہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ دیکھتا ہے, وہ چاہنے والے محبت کرنے والوں کے سر اور محبت کرتا ہے, ایک قدم ڈالو تو 10 قدم ڈالتا ہے, اور ہم اس کے قریب جا کر بغل گیر ہوتے ہیں تو وہ ہم سے بغل گیر, ہم توکل کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے, شکر کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, ہماری عزیز چیز اس کی راہ میں جب قربان کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, اس نے جان مال ساری چیزیں ہماری خرید لی ہیں. دکھ کرنا کوئی دنیاوی معاملے میں, دنیاوی فتح نہ ہونے کے لیے دکھ کرنا خدا کو بہت ناگوار ہے. کئی واقعات ہیں جو عاشقین خدا کو بھول کر کسی دنیا کی طرف بھاگے تو وہیں ان کو رام دیے, خدا تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ اپنی محبت میں کسی کو داخل کرو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مستی میں روم میں کئی ایسے واقعات بیان کیے ہیں. ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیے اللہ تعالیٰ سے, میں ایک اپنے عاشق سے ملنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ میرا عاشق ریاضت و عبادت میں بیٹھا ہے, آپ اس سے مل لو. آپ گئے اور ان کی سعادت مندی حاصل کی, فوراً اس عاشق کے سوز اتنی لگی کہ انہوں نے موسیٰ سے پوچھا, اے موسیٰ مجھے بہت سوز لگ رہی ہے, پانی پلا دو. انہوں نے پانی کی تلاش میں گئے اور جب پانی لے آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ شیر ان کو کھاڑ پھاڑ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت ندا کیے, اللہ سے پوچھے, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں تیرے عاشق کے اوپر اتنی بڑی عذاب تو نے اتارا؟ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا, فرمایا کہ دیکھو وہ میرے اس محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میری شکایت کرتا ہے, اس کو اس میں غیر ہے, تو غیر ہے, تیرے سامنے پانی کی شکایت کیوں کی؟ مجھ سے پوچھتا میں نہر وہیں پہنچا دیتا, وہیں اس کو نہر دے دیتا, ٹھنڈا سا پانی کا نہر دے دیتا. اس میں غیر اللہ, تو غیر اللہ ہے, تیرے سامنے تو نے اس کی ضرورت پیش کی ہے, لہٰذا میں اس کو یہ سزا دیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم محبت کرتے ہیں تو بالکل توکل اللہ سے کرو, شکایت ہرگز مت کرو. بیماری کی شکایت کرنا, تکالیف کی شکایت کرنا, روزمرہ کے باتوں میں شکایت کرنا, ایک بار دو بار انسانی فطرت ہے, کر بیٹھتے ہیں, لیکن بار بار کرنا یہ خدا کی محبت سے غافل ہونا, عذر کی محبت سے غافل ہونا ہے. جب تکلیف آتی ہے تو خالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا مسلمان کے اوپر فرض کر دیا گیا, ورنہ ہم ناشکر ہو جائیں گے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے داؤد کی اولاد بہت ہیں کہ جو ناشکر ہیں. رب العزت فرماتا ہے کہ انسان جمول جمولہ ہے کہ وہ بہت ناشکر ہے, جو ناشکری کرتے ہیں تو خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کھانا کھانے کے بہت با ادب ہو کے, حضور ہو کے, باوضو ہو کے, دعا کر کے کھانا اور شکر ادا کرنا خدا کو بہت پسند ہے. سیدھا سادہ کھانا کھانا اللہ کو بہت پسند ہے. بہت ہی مرغوب کھانا کھانا, بہت ہی مرغن غذائیں کھاتے رہنا, ہر دن اچھے سے اچھے کھانے کھانے کا خواہش رکھنا, یہ بھی بہت بیماریاں لاتی ہیں اور خدا کو ناپسندیدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھا پیٹ کھانا کھاتے, آدھا پیٹ دو پیٹ پانی پیتے اور خالی رکھتے. آپ فرماتے کہ جو کم کھاتا ہے, کم سوتا ہے, اسی کے اوپر فلاح و بہبودی کا راستے پر چلتا ہے. عبادت یہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو, لیکن عبادت ہر حرکت و سرکت کے اوپر نظر کرنا اور اس کو خوب غور سے دیکھ لینا کہ کیا یہ شریعت محمد میں جائز ہے, علماء سے فتوا لے لینا, پوچھ لینا کہ کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں, کیا یہ کام جائز ہے, کیا ناجائز ہے, اور توبہ کثرت سے کرنا. میرے بزرگوں نے دین, میرے والد بزرگ, میرے دادا حضور اور جتنے اولیاء اکرام میں نے ان سے ملا ہے, وہ مجھے یہی تاکید کرتے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان علی العظیم بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ اتوب الیہ ما شاء اللہ کانا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کثرت سے فجر کے نماز کی سنت اور فرض کے درمیان اس کو پڑھو, 70 بار کم سے کم پڑھو, اور بسم اللہ الرحمن, میں بسم اللہ الحمد کا سورہ سورہ فاتحہ 70 بار یا 40 پر ایک بار پڑھنے کا مجھے حکم دیے. الحمدللہ میں اپنی جوانی کی عمر سے, نوکری سے پہلے ہی اس کو میں ورد کرتا رہا ہوں, اس کے بہت سے فضائل میں نے دیکھی ہے, کبھی بھوکا نہیں رہا, کبھی میری حاجت کو رد نہیں کی گئی, اور جو بھی میں نے چاہا ہے مجھے اللہ نے عطا کر دیا ہے. میں کسی کے بدولت پر نہ نظر کی ہے, نہ میں کسی کے علم کے اوپر حسد کیا ہے. جو میرے حق میں تھا وہ ملتا گیا, اور جو مجھے نہیں ملا میں شکر کیا, شاید ہو سکتا ہے کہ اور مل جاتا میں اس کی اللہ کی امتحان میں ناکامیاب ہو جاتا. مریدین کو یہی چاہیے کہ جو پیر کا حکم ہو اس کو کامل طریقے سے پورا کرے. حضرت حافظ شیرازی کے کلام میں, پہلے کلام میں ایک غزل میں ایک بیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پیر مرشد یہ حکم دے کہ تمہارے مسلے نا جانی ماس کو شراب میں ڈبو دے تو ڈبو دو, اس لیے کہ وہ سارے رازوں سے واقف ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا راز ہے. پیر کے حکم کو خدا کا حکم, رسول کا حکم سمجھنا, اور تم جان لینا کہ جو پیر ہیں تمہارے وہ سچے ہیں, صادق ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, شجرے کے پیر ہیں. وہ کوئی دنیاوی مطلب نہیں رکھتے, حرص و حوث نہیں ہے تمہارے دولت سے, تمہارے پوزیشن سے وہ ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے, وہی سچے ہیں اور تمہاری بھلائی اور بہبادی کا ہر وقت وہ خیال رکھتے ہیں, ہر وقت تمہارے لیے بھلائی کے لیے دعا گو کرتے ہیں. ان کے اوپر تم جب بیعت کرتے ہو تو بیعت مت توڑنا, جب ان کے اوپر دل میں کوئی خلش لاتے ہیں تو ان سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے. حضرت محبوب الہی فوائد الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل اپنے پیر سے کے پر برا سوچا اور وہیں اسی وقت پر ان کی بیعت ٹوٹ گئی, تو راندے گئے. جب حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اپنی خلافت اپنے خاص مریدین کو دیا تو وہ بول اٹھے کہ اے شیخ آپ کے 5 بیٹے ہیں کہ وہ ہم کو ایزا دیں گے. انہوں نے کہا کہ جب وہ ایزا دیں گے مجھے یاد کرو اور میرے طرف رجوع ہو جاؤ. تو ایسا ہی ہوا, تو جب وہ بہت حضرت کے بعد ایزا دیے سجاد نشین جو ہے, تو وہ لوگ دعا کیے تو فوراً اسی وقت مغل چنگیز خان کی فوج اس شہر پر آئی,
تو یہ لوگ سارے جہاد کے لیے نکلے اور ان کے حضرت کے سارے بچے شہید ہو گئے. ظاہر ہوا کہ اگر وہ پیغمبر کی اولاد بھی ہو, ولی اللہ کی اولاد بھی ہو, نافرمان ہے تو ان کو فوراً سزا مل جاتی ہے, فوراً, کوئی دیر نہیں. ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنا, ان کو ستانا, ان کو مارنا پیٹنا, بس اپنے آپ پر ایک بہت بڑا ظلم اتار لینا ہے, فوراً تاری ہو جاتی ہے. نیک بندوں کو, اللہ والے لوگوں کو ستانا, فوراً, کوئی دیر ہی نہیں. ہاں, کئی اور ایسے گناہ ہیں جو پیٹ کے لیے کر لیتے ہیں, جو اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کر لیتے ہیں, خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. وہ ستار الایوب ہے, وہ مغفرت مانگ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دعا تم مغفرت مانگو, میرا در کھلا ہے, میں معاف کر دیتا ہوں. جو جانتے بوجھتے ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, سخت دلی کرتے ہیں, تو بس ان کو فرعون کی طرح ان کو نشت و نابود کر دیتا ہے. کتنا بھی بڑا ہو